الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چن کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے تین طرح کے وہ اشخاص کے جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے یہ وہ تینوں خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ اپنے اس عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور بھی احادیث طیبہ روایات کے اندر مختلف افعال اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا وہ خوش نصیب افراد جن کے دل مسجد میں لگے رہتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ایسے خوش نصیب افراد جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں اور ان کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ انہوں نے کیا صدقہ کیا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں انہوں نے وہ خرچ کیا ایسے لوگوں کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ایسے خوش نصیب لوگ کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر بجا لائیں اور اللہ کو یاد کرتے کرتے رب کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں یہ بھی خوش نصیب ہے عام طور پر اجتماعیت میں یا کسی بڑی محفل میں ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے کسی کی آواز میں وہ رقت ہوتی ہے کسی کے الفاظ کے چناؤ میں اور الفاظ کی ترتیب میں کبھی لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور لوگ کسی کے آواز میں یا نعت پڑھتے ہوئے یا ذکر کے دوران آنسو بہ جاتے ہیں لیکن یہ بھی ہماری عادت ہونی چاہیے اور یہ بھی ایک معمول بنانا چاہیے کہ تنہائی میں بھی بیٹھ کر اللہ کی عبادت اس طرح آدمی کرے اور اللہ کو یاد ایسا کرے کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے یہ بھی سعادت مندی والی بات ہے اور ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو آدمی کسی گناہ کو بالخصوص بدکاری کے حوالے سے روایت میں موجود ہے کہ وہ اس لیے اس کو ترک کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے خوف آتا ہے اللہ سے ڈر ہے اس لیے اسے ترک کرتا ہے تو اللہ ایسے آدمی کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس آدمی کو دنیا کے اندر کوئی حکومت کا منصب ملا اور وہ عادل بادشاہ بن جائے بادشاہت بھی ہے حکومت بھی ہے لیکن عدل کے ساتھ ہے تو یہ بھی ایسا خوش نصیب شخص ہے جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تو ایسے میرے مدنی چینل کے ناظرین کئی ایسے اعمال ہیں مختلف روایات کے اندر ان کو بیان کیا گیا کہ جن پر عمل پیرا کرنے کی وجہ سے کچھ جن پر عمل کرنا ہے کچھ وہ چیزیں جن سے اپنے آپ کو روکنا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا انسان کوششیں کرتا رہے عمل صالح کی طرف رہے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون ارشاد فرمایا اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو وفعلوا الخیر اور خیر والے کام کرو بھلائی والے کام کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں جہاں نماز کی ایک طرح کی ترغیب ہے، رکوع اور سجدے کی ترغیب ہے، وہاں خیر کے کام کرنا، یہاں پہ بطور خاص علماء نے لکھا کہ سب سے مقدم فرمایا کہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل جو ارکان ہیں رکوع اور سجود، ان کو بیان کیا گیا کہ رکوع ادا کرو، سجدہ ادا کرو، یعنی نماز پڑھو، اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ پاک کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک مطلب تو وہی جو عام اس کا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود نہ جاننا، یہ لازم ہے، فرض عین ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا بھی کسی کو عبادت کے لائق جانتا ہے تو یہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو چاہے، شرک کے علاوہ جو چاہے وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ یعنی بڑے بڑے گناہ بھی ہیں کسی کے تو رب اگر چاہے تو گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جو آدمی شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، جس کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ وہ مشرک ہے، اس کا شرک ہرگز ہرگز اس سے معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو نار کے اندر عذاب میں رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی وہ عبادت نہ کرو، نہ عبادت کے لائق جانو۔ اور دوسرا مطلب ایک یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کا، کہ اللہ پاک نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور جن سے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لو۔ جن سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، یہ سارے کے سارے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے تحت وہ داخل ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بیان بھی کیا گیا کہ یہ جو عبادات کے معاملات ہیں، رکوع ہیں، سجدے ہیں، نمازیں ہیں، یہ سب کچھ اپنے رب کے لیے کرو، یعنی اس کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور فقط عبادت کی نیت رب تبارک و تعالیٰ کی لیے خالصتاً یہ اعمال ہوں۔ کیونکہ جب آدمی اپنی عبادات کے اندر کسی دوسرے کو بھی شامل کر لیتا ہے، یعنی دکھلاوا جسے کہتے ہیں، ریا جسے کہتے ہیں، اور اس کو روایات میں شرک اصغر کہا گیا ہے، جی جی، بلکہ حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو شخص اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اچھے انداز سے نماز پڑھتا ہے، اور پھر وہی شخص جب تنہائی میں یعنی اکیلے میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور اس تنہائی والی نماز کو بھی وہ اسی طرح ہی پڑھتا ہے کہ جس طرح اعلانیہ نماز کو اس نے پڑھا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا سچا بندہ، یہ مخلص اور سچا بندہ ہے، کہ اس کی اعلانیہ نماز بھی ویسے تھی اور اس کی تنہائی کی نماز بھی ویسے۔ اور جو شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی اس عبادت کے اندر بھی وہ ریا کو دخل کر دیتا ہے اور دوسروں کو دکھلانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت کرتا ہے، میں اور آپ کسی کی نیت پر ہرگز شک نہیں کر سکتے، اور نہ میں اور آپ کسی کی نیت پر یا اس کی نماز کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ایسا کال کریں کہ یہ شخص دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، لیکن میں اور آپ ہر آدمی اپنے طور پر سمجھنا تو ضرور ہے کہ آیا وہ نماز کے اندر بھی اگر حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ جو شخص اپنی عبادات کے اندر بھی دوسروں کو دکھلاوا یہ شامل کر دیتا ہے تو اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی رضا کے لیے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آیت مبارکہ میں یہ جو ارشاد فرمایا گیا وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، کہ نیکی کے کام کرتے رہو، نیکی کے کام کرتے رہو، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد صلہ رحمی اور دیگر اچھے اخلاق ہیں، صلہ رحمی اور اچھے اخلاق۔ عبادت کا معاملہ آتا ہے، عبادت کے بعد پھر آدمی اپنے اوصاف جمیلہ، اچھے اوصاف، حسن اخلاق، یہ چیزیں اپنے اندر وہ پیدا کرے، اور صلہ رحمی، کیونکہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کے عمر میں بھی برکت ہو، تو حدیثوں میں اسے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتے جوڑنا ہے، قطع تعلقی نہ کرنا ہے اپنے خاندان والے، اپنے اقربا کے ساتھ۔ بلکہ فرمایا گیا جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرو۔ یہ ہمارے اسلام کی ایک خوبصورت تعلیمات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ آپ کے خاندان والوں سے ہی آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، تو کچھ ایک ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے آپ کو ایک طرح کی ایک ٹھیس پہنچی، اور حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا تمام تر اخراجات وہ اٹھاتے تھے، یعنی راشن پانی آپ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے ساتھ وہ مل کر، جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جو ایک ماذ اللہ ثم ماذ اللہ تہمت لگائی گئی، تو وہ بھی ان میں شامل ہو گئے ان لوگوں میں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں اب ان کو راشن نہیں دیا کروں گا، کھانا پینے کا جو سامان تھا وہ نہیں دیا کروں گا۔ تو اب آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان لوگوں کی جو تہمت لگانے کی سزائیں تھیں وہ سب کو سزا مل گئی، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک میں پھر ایک اور آیت مبارکہ، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ نے فرمایا فضیلت والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس بات پر قسم اٹھا لیں کہ مسکینوں کو، اقربا کو، ایسے لوگوں کو وہ نہیں دیں گے، فضیلت والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ تو آپ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو فوراً یہی کہا کہ میں ان کا وہ دوبارہ راشن، جو بھی کھانے پینے کے معاملات ہیں، وہ دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، وہ شخص جس کے گھر کا پورا اخراجات کوئی اٹھاتا ہو اور پھر اسی کی طرف سے کب کوئی اس طرح کی تکلیف دہ بات پہنچے تو اس کے ایک ناراضگی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن جب آیت یہ آ جاتی ہے کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، مطلب یہ کہ تم لوگوں کی غلطیاں معاف کرو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کریں، معاف کریں۔ تو جب آدمی یہ معافی اور درگزر سے کام لے گا تو اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے ان کا وہ راشن اور یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ اور یہ ہمارے اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی قسم اٹھائے، ہمارے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے قسم اٹھا لی تھی، ہم نے فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کر دی تھی، اب ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ بسا اوقات بڑی بڑی آپس کی ناراضگیاں وہ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا موت میت کے معاملات ہوں، وہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی۔ حالانکہ دین یہ فرماتا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب آدمی قسم اٹھائے اور بہتری اس کے برعکس کام کرنے میں ہو، یعنی اس کا الٹ کام کرنے میں، کچھ اور کرنے میں، وہ برعکس کام کرنے میں بہتری ہو، تو اسے فرمایا گیا اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کرے جو اچھا کام ہے وہ کرے. اب کسی نے قطع تعلقی کی قسم وہ اٹھائی ہوئی ہے, آپس میں نہ ملنے کی قسم کھائی ہوئی ہے, کسی نے آپس میں رشتہ توڑنے کی معاذ اللہ قسم کھائی ہوئی ہے. تو ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ یہ آپس میں مل جائیں اور قسم بھی کھائی ہے تو اللہ کے نام کو ایسی آڑ نہ بنائیں کہ ہم نے قسم کھائی ہے. رب نے اس کا جو دوسرا آپشن عطا فرمایا ہے کہ قسم ہے تو اب اس کا کفارہ ادا کر دو, اس کا کفارہ ادا کر دیں, اور پھر یہ اسی طریقے سے جو رشتہ ٹوٹ رہا تھا یہ اس کو نہ توڑیں بلکہ اس رشتے کو جوڑ دیں. تو صلہ رحمی کرنا یہ بہت بڑا ایک عظیم کام ہے, یعنی جس کی وجہ سے رشتے آپس میں جڑے رہیں, رشتوں کے اندر دھڑاریں نہ پیدا ہوں. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ماں باپ بھی جب تک حیات ہیں سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی ماں باپ آنکھیں بند کرتے یعنی ان کا وصال ہوتا ہے, انتقال ہوتا ہے, حالانکہ ہمیں دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنے جو والد فوت کسی کے ہو جاتے ہیں تو ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ والد کے انتقال کے بعد اچھا برتاؤ کرو, اس سے بھی ایک روحانی طور پر انہیں سکون ملے گا کہ آپ نے اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جانور جب ذبح فرمایا کرتے تھے تو اس کا گوشت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سہیلیوں کے یہاں پہنچایا کرتے اور کہتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. یہ کیا ہے, ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں سے اچھا برتاؤ. اسی طرح کسی کے والد فوت ہو جائیں تو اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, یہ گویا کہ ان کے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک طرح کا حق اولاد پر رہتا ہے. دین تو ان کے دوستوں کے بھی حق ہمیں سکھا رہا ہے, لیکن کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپس میں ہی بھائی بھائی آپس میں ٹوٹ کے رہ جائے, بہنیں ایک دوسرے سے روٹ کے ہو جائیں, وہ جو سگے خون تھے آپس میں, ایک خونی رشتے تھے, ماں باپ نے کیا آنکھیں بند کی کہ وہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ توڑ کر بیٹھ گئے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ خونی رشتوں کے جن کے شریعت نے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے, کسی بڑے بھائی کا انتقال ہوتا ہے اس کی اولادیں, اب تو ایک طرح کے بعض بچے اور پھر نابالگی والی اولادیں جو یتیم کے حکم میں جن کو یتیم فرمایا گیا, عام کسی یتیم کے ساتھ آسن انداز سے ہم اگر گفتگو کریں, کلام کریں, خدمت کریں, خرچ کریں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی کفالت کرنے والے اور اپنے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ایسے جائیں گے, جو انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرما دیا کہ ایسے ہم جنت میں جائیں گے جو یتیم کی کفالت کرتا. اور یہاں معاملہ بڑا عجیب ہمارے معاشرے میں کہ بھائی فوت ہوئے اس کے بعد اپنی ان کے بچوں سے بالکل اب نظریں پھیر لیں, ان کے بچوں سے نظریں پھیر, بعض ویسے وراثت میں حق ان کا موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ان بھتیجوں کو, اپنے ان یتیموں کو وہ حق ان کا نہیں دے رہے ہوتے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, کہ فرمایا جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ کیا ہے, وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے. عام یتیم کی کفالت اور خدمت کرنے کی ہمیں ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا گیا, لیکن جو اپنے خونی رشتہ دار اور خونی ایک طرح کا اتنا بڑا عظیم رشتہ اور اس کے باوجود ان یتیموں کے ساتھ ایسے معاملات کرنا, یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ایک لاپرواہی اس حوالے سے برتی جاتی ہے, اس کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر یہ جو حقوق اور معاملات ہمارے اوپر اللہ نے لازم کیے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرمائے, ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے کچھ سوالات ہیں اور ان کالز کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایسے شخص کا انتقال ہوا جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کر لے تو کیا اب بھی اس کو شوہر کی وراثت سے حصہ ملے گا؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
جی بالکل, جن کا انتقال ہوا جو ان کے وارثین ہیں, جو ورثا ہیں, ان میں بیوہ بھی ہیں, اب اگر اولاد ہوتی ہے تو شریعت مطہرہ اس بیوہ کو 1/8 یعنی 8واں حصہ دیتی, اور اگر اولاد نہیں ہے، یعنی شوہر کی اولاد نہیں ہے، تو پھر اب جو وراثت میں سے وہ 1/4 ہے، یعنی اس کا ایک حصہ ہے اپنے شوہر کی جائیداد میں سے۔ بیوی فوت ہوتی ہے تو شوہر کا حصہ رکھا گیا ہے، شوہر انتقال کرتا ہے تو اس کی بیوی کا حصہ جو اس کے نکاح میں ہے، تو وہ اب بیوہ ہوئی ہے تو اس کا حصہ ہے باقاعدہ۔ لوگ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی ایک غلط فہمی میں یہ رہتے ہیں کہ بھائی بیوہ نے آگے شادی کر لی یا نہ وہ شادی کرے تو اب کہتے ہیں اس کا کوئی ہمارے بھائی سے کسی طرح کا اب تعلق ہی نہیں، اور نہ اس کو وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ اگر کرتے ہیں تو یہ حق تلفی ہے، بہت بڑا حق گویا کہ یہ ان کا مار رہے ہیں۔ جی اولاد ہوئی یا نہ ہوئی، دونوں صورتوں میں آپ قرآن پاک میں سورۃ النساء پڑھیے تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں کے اندر ان کے حق اور حصے بیان کیے، اولاد ہو 1/8، اولاد نہیں ہے تو 1/4، چوتھا حصہ یہ اس بیوہ کو۔ بقیہ اور بھی ورثہ جو ہیں اس کی ڈیٹیل کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ معلوم کر لیا جائے، لیکن بیوہ کو ایسے چھوڑ دینا کہ بس بھائی، یا عدت کے دوران کچھ پیسے دے دیے اور کچھ خرچ دے دیا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بیوہ کی آگے شادی کروا دیں گے، یعنی عدت گزارنے کے بعد آگے کچھ شادی کے لیے پیسے دے دیے۔ اس کا جو حصہ بنتا ہے اس سے اوپر آپ جتنی خدمت کرنا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم وہ حصہ جتنا بنتا ہے اس حصے کے مطابق ان کو دیا جانا یہ ضروری ہے۔ اس طرح کہ وہ ہم سے نہیں لے سکتے یا وہ کمزور ہیں تو یہ بہت بڑی ایک زیادتی بھی آپ کریں گے، اور ناحق طریقے سے یہ مال گویا کہ غصب کریں گے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیواؤں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ، اپنے بھائیوں کے انتقال کے بعد وہ یہ معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کا ایک نکاح یا دوسرا نکاح بھی ہوتا ہے تو اس میں وہ سیکنڈ نکاح والی بیوہ کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کرتے ہیں، اور یوں ان کی وراثت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دبا لیتے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں کا ضروری خیال رکھنا چاہیے، انتقال کے وقت جو جو اس کے ورثہ ہیں ان کے اندر باقاعدہ ان کی وراثت شرعی طریقوں کے مطابق وہ تقسیم کی جائے، یہ ضروری ہے۔ جو شخص کسی کی وراثت کا حصہ لے کر بھاگتا ہے اس کا گویا کہ جنت سے حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی اس کا جنت سے اللہ وہ حصہ ختم فرما دے گا جو لوگوں کے اپنے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کی وراثت میں سے جو اس کا حصہ ختم کرتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا میرے بھائیو بہت ہی خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق دوسروں کے ہمارے ذمہ لازم ہیں اللہ ہم سب کو درست طریقے کے مطابق وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا اسلام۔